السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سپریم کورٹ کے حکم پر کم عمر گھریلو ملازمہ طیبہ کو بچوں کے مرکز سویٹ ہوم میں منتقل کر دیا گیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک اقلیت دوست ملک کے طور پر جانا جائے گا. ہندو مت کے مقدس مقام کٹاس راج پر ایک تقریب سے وزیر اعظم پاکستان کا خطاب. پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
پشاور آرمی پبلک اسکول حملے میں مرنے والے بچوں کے والدین کا فوجی عدالتوں کی مدت میں توثیق کا مطالبہ. صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
مبینہ ذہنی مرض کے شکار مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے بلیک وارنٹ جاری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
چار گمشدہ سماجی کارکنان تاحال بازیاب نہ ہو سکے کہ اسی اثنا میں اسلام آباد سے ایک اور سماجی کارکن لاپتا. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور صوبہ سندھ کے گورنر جسٹس ریٹائرڈ سعید الزما صدیقی بدھ کے روز کراچی میں انتقال کر گئے. اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
بارڈر سیکورٹی فورس بی ایس ایف میں مبینہ بدعنوانی اور خراب کھانے کے سلسلے میں ایک جوان کی شکایت پر عبوری رپورٹ حکومت کو پیش. حکومت نے بعض مسائل کا اعتراف کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں. متحدہ عرب امارات نے تصدیق کی ہے کہ منگل کو افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں ہونے والے بم حملے میں اس کے 5 سفارتکار بھی ہلاک ہوئے. امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً 6 ماہ میں پہلی بار بدھ کے روز اپنی پہلی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اسی اثنا میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پسندیدہ پلیٹ فارم ٹویٹر کو استعمال کرتے ہوئے ان دعووں کو مسترد کیا ہے کہ روس نے ایسی اطلاعات اکٹھا کی جو ان پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش تھی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی سپریم کورٹ نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی 10 سالہ بچی طیبہ کو بچوں کی دیکھ بھال کے مرکز میں بھیجنے کا حکم دیا ہے. میڈیکل بورڈ نے اپنی رپورٹ میں طیبہ پر تشدد کی تصدیق کی ہے جو مبینہ طور پر ایک ماتحت عدالت کے جج کی اہلیہ کے ہاتھوں مار پیٹ کا ہدف بنی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اسلام آباد کے ایک ایڈیشنل سیشن جج کے گھر پر کام کرنے والی کم عمر گھریلو ملازمہ طیبہ کو سپریم کورٹ کے حکم پر والدین کے ساتھ بھجوانے کی بجائے بچوں کے لیے قائم سرکاری ادارے سویٹ ہوم میں بھجوا دیا گیا. طیبہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی خان کے گھر پر ملازمہ تھیں، جہاں مبینہ طور پر انہیں ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کم عمر گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کے واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے لڑکی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا. چیف جسٹس نے وفاقی دارالحکومت کی پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ عدالت میں پیش کرے تاکہ طیبہ پر تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جا سکے. بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک سرگرم کارکن سمر منلا بھی بدھ کو عدالت میں موجود تھیں. انہوں نے سماعت کے بعد سپریم کورٹ کے باہر وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چیف جسٹس نے اس معاملے کی تمام پہلو�ں کی جانچ کا حکم دیا ہے.
طیبہ کو ابھی ٹیمپرری کسٹڈی کے لیے جو سویٹ ہومز کا ایک ادارہ ہے وہاں بھیجا جائے، اور وہاں اس کو پورا ایکسس ہوگا سائیکولوجیکل، اس وہ جس ٹرامے سے گزری ہے اس کو ایڈریس کرنے کا، اور جو بھی گورنمنٹ کے بھی پولیس کے ادارے ہیں وہ سب ابھی اگلے انشاءاللہ وینسڈے کو مزید جتنے بھی ایویڈنس ہے اور سب کچھ وہ لے کر آئیں گے.
بدھ کو جب عدالت میں از خود نوٹس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم دو رکنی بینچ کے سامنے طیبہ کے والدین کو بھی پیش کیا گیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ تین مزید افراد نے بھی طیبہ کے والدین ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ عدالت کے سامنے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ بھی پیش کی گئی جس کے مطابق طیبہ کے جسم پر مختلف نوعیت کے زخموں کے 22 نشانات ہیں، لیکن عدالت نے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بارے میں کہا کہ اس میں یہ تعین نہیں کیا گیا ہے کہ طیبہ کو یہ زخم کب آئے۔ طیبہ پر مبینہ تشدد کے الزام میں ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی خان کی اہلیہ کے خلاف درج مقدمے میں اب ان کے خلاف انسانی سمگلنگ کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ ایڈیشنل جج کی اہلیہ نے عبوری ضمانت کروا رکھی ہے۔ گزشتہ ہفتے طیبہ کے والد نے وفاقی دارالحکومت کی ایک ذیلی عدالت میں ایک بیان حلفی جمع کروایا تھا جس میں انہوں نے اپنی بیٹی پر مبینہ تشدد کی ملزمہ کو معاف کر دیا تھا، لیکن بدھ کو طیبہ کے والد نے کہا کہ انہوں نے جب عدالت میں بیان حلفی جمع کروایا اس کے بعد انہیں اپنی بیٹی سے ملنے دیا گیا۔ عدالت نے فریقین کے درمیان صلح سے متعلق تمام ریکارڈ سیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس معاملے کی آئندہ سماعت اب 18 جنوری کو ہوگی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ ملک مسلمانوں، ہندوؤں، مسیحیوں اور پارسیوں سمیت دیگر تمام اقلیتوں کا ہے اور پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے انہیں مساوی حقوق حاصل ہیں۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
بدھ کو پنجاب کے ضلع چکوال میں واقع ہندوؤں کے مقدس مقام کٹاس راج کے مندروں پر پانی کے ایک فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ کٹاس راج کے مندروں کی ہندو مت میں تو اہمیت ہے ہی، مگر آثار قدیمہ کے لحاظ سے بھی یہ مقام بہت اہم ہے۔ اس موقع پر منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا،
ہندو قوم کے لیے یہ ایک مقدس استھان ہے، مگر ہندوؤں کے ساتھ ساتھ سکھ پنتھ، بدھ مت اور اسلام یعنی چاروں تہذیبوں کا یہ ایک سنگم بھی ہے۔ اس کی تاریخ 5000 سال قبل مسیح تک پرانی ہے۔ دنیا بھر سے ہندو کٹاس راج کی یاترا کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ مقام تاریخ اور آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی کشش کا باعث ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ کٹاس راج کے مندر ہی وہ مقام ہیں جہاں البیرونی نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت زمین کا قطر دریافت کیا تھا جو معمولی رد و بدل کے ساتھ اب بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اس تقریب میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی شمولیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
میری خوشی کا ایک اور سبب میرے سامنے موجود 5 مذاہب کے ماننے والے پاکستانیوں کا یہ حسین اور نمائندہ اجتماع بھی ہے۔ سری کٹاس راج کا یہ اجتماع پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہوں یا مسیحی، ہندو ہوں یا سکھ، پارسی ہوں یا بہائی، سب کو برابر کا شہری سمجھا اور مانا جاتا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اقلیتوں کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جتنے دیگر مذاہب کے مقدس مقامات ہیں ان کی مکمل حفاظت کی حکام کو انہوں نے تاکید کر رکھی ہے۔
وہ دن دور نہیں جب انہیں اقدامات کی بدولت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ایک اقلیت دوست ملک کے طور پر جانا جائے گا انشاءاللہ۔
کٹاس راج کے مندروں کی ہندو مت میں اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2005 میں اس وقت کے بھارتی نائب وزیر اعظم لال کشن اڈوانی نے ان مندروں کا دورہ کیا تھا۔ یہ کل 7 مندر ہیں جو ایک مقدس تالاب کے گرد واقع ہیں۔ اس تالاب کے بارے میں ہندو عقیدے میں ہے کہ شیو دیوتا کی بیوی کی موت ہوئی تو دکھ میں ان کے آنسو 2 مقامات پر گرے۔ ایک مقام بھارت میں اجمیر کے قریب پشکر کے مقام پر ہے جہاں لاکھوں یاتری ہر سال جاتے ہیں۔ دوسرا مقام یہ کٹاس راج کا تالاب ہے۔ تقسیم ہند کے بعد سے کٹاس راج کے مندر مسلسل نظر انداز ہوتے رہے، تاہم 2006 اور 2007 کے درمیان میں یہاں حکومت پاکستان نے اس مقدس مقام پر توجہ دی اور مندروں کی حالت بحال کی۔ اس پروجیکٹ پر 5 کروڑ روپے صرف ہو چکے ہیں۔ ہندو مت کے ماننے والے بڑی تعداد میں بھارت سے یہاں آ کر ان مندروں میں پوجا کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا ماحول ایسا نہیں ہونے دیتا۔ اس کے باوجود معمولی تعداد میں ہندو پھر بھی ہر سال ان مندروں میں پوجا کے لیے آتے ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے ایک جج نے دماغی بیماری میں مبتلا ایک قیدی کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں، جسے کئی سال پہلے ایک عدالت نے اپنے ایک ساتھی کے قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی تھی۔ ملزم کے وکیل نے ذہنی بیماری کی بنیاد پر فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ پاکستان میں یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد جلیل۔
پاکستان کی ایک عدالت نے سزائے موت کے مبینہ ذہنی مریض قیدی کی سزا پر عمل درآمد کے لیے بلیک وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ 55 سالہ خضر حیات سابق پولیس اہلکار ہے، جسے اپنے ایک ساتھی پولیس اہلکار کو گولی مار کر قتل کرنے کے جرم میں 2003 میں سزائے موت سنائی گئی تھی، اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے لاہور کے سینٹرل جیل میں بند ہے۔ قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کا کہنا ہے کہ خضر حیات کے وکیل نے اس کی ذہنی بیماری کی بنا پر لاہور ہائی کورٹ میں 2015 میں اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی ترجمان ریمل محی الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ لاہور کی ایک ضلعی عدالت نے خضر حیات کی سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے منگل کو بلیک وارنٹ جاری کیے ہیں، اور ان کو پھانسی دینے کے لیے 17 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔
اس کے لیے بلیک وارنٹ ان کا کل درج ہوا تھا، تو ہم نے آج ایک لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن سبمٹ کی ہے ٹو سٹے ہز ایگزیکیوشن، تو اس کی ہیئرنگ انشاءاللہ کل ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں۔
ریمل محی الدین نے کہا کہ خضر حیات کو پھانسی دینا نہ صرف بین الاقوامی کنونشن کی خلاف ورزی ہوگا بلکہ یہ ملکی قانون کے بھی خلاف ہوگا۔
پاکستان کی جو بین الاقوامی قانونی obligations ہیں ان کے بھی خلاف ہے اور اپنے قانون کے بھی خلاف ہے، تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے کل لاہور ہائی کورٹ میں ایک فائل کی بھی ہے پٹیشن ٹو سٹے دی ایگزیکیوشن، اب دیکھیں گے کل کیا بنتا ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان میں ایک دوسرے ذہنی مریض سزائے موت کے مجرم کی سزائے موت کو رکوانے کا معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے گزشتہ سال ذہنی طور پر معذور سزائے موت کے ایک اور قیدی امداد علی کی سزا پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے اس کی ذہنی صحت کے جائزے کے لیے ایک طبی بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
صوبہ سندھ کے گورنر جسٹس ریٹائرڈ سعید الزما صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ وہ صوبے کے 31ویں گورنر تھے اور انہیں گزشتہ سال نومبر میں اس منصب پر تعینات کیا گیا تھا، لیکن اپنی حلف برداری کے بعد وہ شدید بیمار ہو گئے اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ بدھ کے روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سماجی رابطوں کی ایک ویب سائٹ پر بھارتی سیکیورٹی فورس کے ایک اہلکار کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد، جس میں سرحد پر تعینات اہلکاروں کو مہیا کی جانے والی خوراک کی شکایت کی گئی تھی، بھارتی حکومت اور فوج نے تسلیم کیا ہے کہ اس حوالے سے مسائل موجود ہیں۔ بھارت کے وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ انہیں اس بارے میں ابتدائی رپورٹ مل گئی ہے اور وہ اس پر فی الحال کچھ نہیں کہیں گے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
کنٹرول لائن پر تعینات بارڈر سیکورٹی فورس BSF کے ایک جوان کے ذریعے فورس میں مبینہ بدعنوانی کی شکایت کے سلسلے میں عبوری رپورٹ حکومت کو مل گئی ہے۔ جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے رپورٹ کی بنیاد پر اعتراف کیا ہے کہ کچھ مسائل ہیں، تاہم انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں سر دست رپورٹ پر کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، البتہ میں عوام سے اور میڈیا سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس معاملے کی جانچ نہ ہو جائے وہ اس کو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ بنائیں۔ خیال ہے کہ BSF جوان تیج بہادر یادو نے سوشل میڈیا پر کھانے کے ویڈیوز پوسٹ کر کے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو بہت خراب کھانا دیا جاتا ہے۔ BSF کے 29ویں بٹالین سے وابستہ جوان نے کہا کہ وہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں چاہتا، حکومت کھانا بھیجتی ہے لیکن وہ ہم تک پہنچنے سے قبل ہی اعلیٰ عہدیداروں کے ذریعے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو بھوکے ہی سونا پڑتا ہے، ان حالات میں بھی ہم لوگ 11-11 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ دریاسنا اخبار ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سری نگر میں بی ایس ایف کے ایک کیمپ کے قریب رہنے والے سویلینز نے بتایا ہے کہ بی ایس ایف کے افسران ایندھن اور کھانا بازار سے نصف قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں. رپورٹ کے مطابق سری نگر ایئرپورٹ کے نزدیک ہمہمہ ہیڈ کوارٹر کے پاس بی ایس ایف کے استعمال کے لیے آئی ہوئی چیزیں جیسے کہ پیٹرول، ڈیزل، دالیں اور سبزیاں دکانداروں کو کم قیمت پر فروخت کر دی جاتی ہیں. رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایک فرنیچر ڈیلر نے اپنا نام راز میں رکھنے کی شرط پر بتایا کہ فرنیچروں کی خریداری میں متعلقہ حکام ہماری آمدنی سے زیادہ کمیشن لیتے ہیں. ادھر مذکورہ جوان کی اہلیہ نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیج بہادر نے ان لوگوں کو بھی خراب کھانے کے بارے میں بتایا تھا. اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے شوہر کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے پیش نظر وہ اپنے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کرے گی. ادھر بی ایس ایف کے ڈی آئی جی ایم ڈی ایس مان نے کہا کہ مذکورہ جوان کی 20 سالہ ملازمت میں 4 بیڈ انٹریز ہیں. ممکن ہے کہ اس نے جھنجھلاہٹ میں یہ باتیں کہی ہوں. جبکہ آئی جی بی ایس ایف ڈی کے اپادھیائے کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک حساس معاملہ ہے اور ہم جانچ کے بعد مناسب کارروائی کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2010 میں یادو کے خلاف کورٹ مارشل ہونے والا تھا مگر اس کے اہل خانہ کے حالات کے پیش نظر اسے برخاست نہیں کیا گیا. ادھر یادو کا کہنا ہے کہ اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں لیکن ان کو سدھارا بھی ہے, اسی لیے اسے کئی انعامات مل چکے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
متحدہ عرب امارات نے تصدیق کی ہے کہ منگل کو افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں ہونے والے بم حملے میں اس کے 5 سفارتکار بھی ہلاک ہوئے ہیں. اس بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے تھے اور ان میں اکثریت افغان حکومت کے اعلی حکام کی تھی. زخمی ہونے والوں میں صوبائی گورنر ہمایوں عزیزی اور متحدہ عرب امارات کے کابل میں سفیر جمعہ محمد عبداللہ الکابی بھی شامل ہیں. دبئی کے فرماروا اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ٹویٹر پر بدھ کو ایک پیغام میں کہا کہ بم حملہ کر کے ایسے لوگوں کو ہلاک کرنا جو لوگوں کی مدد کے لیے کوشاں ہوں اس کا انسانی، اخلاقی یا مذہبی طور پر کوئی جواز نہیں ہے. متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے منگل کو کہا تھا کہ ان کے سفیر افغان یتیم بچوں کی مدد اور انہیں وظائف دینے کی ایک امدادی سرگرمی کے سلسلے میں قندھار گئے تھے. طالبان نے اس حملے میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے حملے کا الزام مقامی سطح پر اندرونی مخاصمت پر عائد کیا ہے. اس حملے سے قبل منگل کو ہی دارالحکومت کابل میں ہونے والے 2 خودکش بم دھماکوں میں 37 افراد ہلاک اور 98 زخمی ہو گئے تھے. افغان وزارت صحت نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے عدد و شمار بدھ کو 8:09 جاری کیے. ان حملوں میں متاثر ہونے والوں میں سرکاری ملازمین، سیکیورٹی حکام اور عام شہری اور قانون ساز شامل ہیں. خودکش بمباروں نے پارلیمنٹ کے دفاتر سے نکلنے والے ایک قافلے کو نشانہ بنایا. طالبان کے ترجمان نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول کر لی تھی. امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً 6 ماہ میں پہلی بار بدھ کے روز اپنی پہلی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں یقینی طور پر انہیں امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں امریکی خفیہ اداروں کے الزامات کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا. ٹرمپ نے اپنی پچھلی نیوز کانفرنس جولائی کے آخر میں کی تھی جس کا آغاز انہوں نے اپنی مد مقابل صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن پر تنقید سے کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پسندیدہ پلیٹ فارم ٹویٹر کو استعمال کرتے ہوئے ان دعووں کو مسترد کیا ہے کہ روس نے ایسی اطلاعات اکٹھا کیں جو ان پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش تھی. میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ انٹیلیجنس اداروں نے جو دستاویزات تیار کی ان میں ٹرمپ مہم کے عہدیداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے روسی انٹیلیجنس کے ساتھ ساز باز کی. ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ٹرمپ کی مبینہ جنسی سرگرمیوں پر بھی بات کی گئی. روس کے صدارتی ترجمان دمیتری پسکوف نے بدھ کے روز تردید کی کہ روس کے پاس ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی مواد موجود ہیں اور کہا کہ یہ دعوے امریکہ روس تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. پسکوف نے کہا
попытка навредить нашим двусторонним отношениям, фабрикация вот таких уток, это полная фальшивка и, собственно, качество этой бумаги.
Пескоф کہہ رہے ہیں کہ ایسی من گھڑت جھوٹی کہانیوں کا مقصد باہمی تعلقات کو نقصان پہنچانا ہے. یہ بالکل من گھڑت ہے اور میرے خیال میں کاغذ کا معیار اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. ٹرمپ نے منگل کے روز ٹویٹ کیا کہ رپورٹ گھڑی گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ کو پچھلے جمعے کو دو صفحات پر اطلاعات کے اقتباسات پیش کیے گئے تھے اور انہیں امریکی صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے بارے میں خفیہ بریفنگ دی گئی تھی۔ صدر اوباما نے اپنے عہدے صدارت کی مدت مکمل ہونے کے 10 روز پہلے امریکی قوم سے الوداعی خطاب کیا۔ اس تقریب میں انہوں نے اپنے 8 سالہ دور اقتدار میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کا ذکر کیا اور مستقبل کے ممکنہ خطرات کی طرف اشارہ کیا۔ رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
جیف سیشنز کو ڈیموکریٹس کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسٹر سیشنز سے سیاہ فاموں کے ساتھ ان کے تعلقات اور امیگریشن کے قوانین اور اصلاحات کی ان کی ماضی کی کوششوں سے متعلق سوالات کیے گئے۔ 30 سال قبل سینٹ نے ان کی بطور فیڈرل جج نامزدگی کو اس بنیاد پر مسترد کر دیا تھا کہ انہوں نے نسلی معاملات پر بے حس انداز میں بیانات دیے تھے۔ مسٹر سیشنز ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور منگل کے روز بھی انہوں نے ایسے سوالات کی سختی سے تردید کی۔
This caricature of me in 1986 was not correct. I had become United States attorney. I supported as the
وہ کہہ رہے ہیں کہ 1986 میں میری جو مضحکہ خیز تصویر پیش کی گئی وہ درست نہیں تھی۔ میں امریکہ میں اٹارنی رہ چکا ہوں اور جیسا کہ سول رائٹس کے اٹارنی نے کہا، میں نے ضلعی عدالت میں سول رائٹس کی حمایت کی ہے، ایسے قوانین کی جنہوں نے اسکولوں کو ضم کیا، جنہوں نے کلو کلکس کلین یعنی سفید فام قومیت پرستی کی تحریک پر مقدمہ چلایا، جس نے ان سنگل ممبر ڈسٹرکٹس کا خاتمہ کیا جو افریقی امریکیوں کو کوئی عہدہ دینے سے روکتے تھے۔ میں نے وہ تمام کام کیے جن کا مجھ سے تقاضا تھا، اور آج کی یہ سماعت ظاہر کرتی ہے کہ میں نے اس وقت بھی بڑے آبرو مندانہ اور مناسب انداز میں خدمات انجام دی تھیں، لیکن میں اس حریفانہ اور نسل پرستی کی بنیاد پر تفریق جیسے اس رویے کو پروان نہیں چڑھا رہا تھا جس کا مجھ پر الزام ہے۔ میں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ مسٹر سیشنز کے ابتدائی بیان میں کئی بار مظاہرین نے مداخلت کی۔ نیو جرسی سے ڈیموکریٹس کے ایک سینیٹر کورے بکر نے کہا ہے کہ وہ سیشنز کے خلاف شہادت دیں گے۔ امریکہ کی سینٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی عہدے پر موجود سینیٹر کابینہ کی پوزیشن کے لیے نامزد اپنے کولیگ کے خلاف شہادت کے لیے پیش ہوگا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
صدر اوباما نے اپنے عہدے صدارت کی مدت مکمل ہونے سے 10 روز پہلے امریکی قوم سے الوداعی خطاب کیا۔ اس بارے میں رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
منگل کو اپنے الوداعی خطاب میں صدر براک اوباما نے کہا کہ سن 2008 میں جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا تو اس کے مقابلے میں آج امریکہ ایک بہتر اور مضبوط ملک ہے۔ ان کا اشارہ ملک کو معاشی بدحالی سے باہر نکالنے اور صحت عامہ کے پروگرام کی طرف تھا جس کا انہوں نے اپنی مہم میں وعدہ کیا تھا۔ صدر اوباما نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ جمہوری عمل میں حصہ لیں، کیونکہ ان کے بقول اس نظام کا انحصار امریکیوں پر ہے۔ صدر اوباما نے یہ خطاب کرنے کے لیے اپنے رہائشی شہر شکاگو کا انتخاب کیا تھا، جہاں سے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس موقع پر لوگوں نے بڑی گرم جوشی سے صدر کو الوداع کہی۔ صدر اوباما نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ تمام امریکیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ حکومت ملک کو درپیش تمام مسائل کا حل نکالے، اور یہ کہ وہ نئی انتظامیہ کو اقتدار کی منتقلی آسان تر بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ جمہوریت کو یکسانیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صدر نے کہا کہ ہمارے بانیوں نے جھگڑے اور سمجھوتے کیے اور ہم سے بھی اسی کی توقع ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جمہوریت کو یکجہتی کا ایک بنیادی احساس چاہیے ہوتا ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ خوف کا مقابلہ کرتے ہوئے امریکہ کو اپنی کمزور ہوتی اقدار کی حفاظت کرنی ہوگی۔ انہوں نے تشدد کے خاتمے کی اپنی کوششوں، لوگوں کی جاسوسی کرنے کی قوانین اور کیوبا میں فوجی جیل گوانتانامو کو بند کرنے کی اپنی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ صدر اوباما نے اقتصادی کامیابیوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کی تعداد میں کمی آئی ہے جنہیں صحت کا بیمہ حاصل نہیں تھا، اور ملک میں بے روزگاری کی شرح میں بھی کمی آئی ہے۔ صدر کے الفاظ،
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry,
میں نے 8 سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کساد بازاری کے چنگل سے نکل آئے گا، اپنی صنعت کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس دوران روزگار کے جتنے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں اتنے کبھی پہلے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کیوبا کے ساتھ تعلقات ایک بار پھر استوار کریں گے اور ایران کے ایٹمی پروگرام کو لپیٹ دیں گے، 11 ستمبر کے حملے کے ذمہ دار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم شادی کے مساوی مواقع فراہم کریں گے اور ہیلتھ انشورنس کے ذریعے 2 کروڑ سے زیادہ امریکیوں کو یہ سہولت ملے گی۔ اس وقت شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ میں بلند و بانگ دعوے کر رہا ہوں۔ صدر نے اپنے اس خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی کامیابیوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنا منصب صدارت سنبھالا تھا اس کے مقابلے میں اب وہ اپنے ملک کے بارے میں زیادہ پر امید ہیں۔ اپنی مدت صدارت کے اختتام سے قبل الوداعی خطاب میں انہوں نے امریکی شہریوں سے کہا کہ وہ تبدیلی لانے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں۔ انہوں نے امریکی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
I am asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice.
میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ملک کے بانیوں کی دستاویزات اور فرمودات پر ایمان رکھیں اور اس پر سختی سے کاربند رہیں۔ ان کے نظریات کو تارکین وطن نے بھی اپنایا اور یہاں رہنے والے قدیم باشندوں نے بھی۔ اسی جذبے نے ہمارے پرچم کو بیرون ملک اور چاند پر سر بلند کیا۔ وہ عام امریکی جن کی داستان رقم نہیں ہوتی اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں اور ہم نے ایسا کر دکھایا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کیرولائنا کے شہر چارلسٹن کے گرجا گھر میں بائبل کا مطالعہ کرنے والے 9 سیاہ امریکان کو ہلاک کرنے کا جرم ثابت ہونے پر ڈیرن روف کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ وہ پہلا مجرم ہے جسے نفرت برتنے کے جرم پر وفاقی مقدمہ چلائے جانے کے بعد موت کی سزا دی گئی ہے۔ جیوری نے 3 گھنٹے تک سزا کے بارے میں غور و خوض کیا جس سے قبل ڈیرن روف نے اپنے کیے پر نہ تو کسی پشیمانی کا اظہار کیا نہ ہی اپنی زندگی بچائے جانے کی کوئی التجا کی۔ مقدمے کے آغاز پر وہ ججوں سے براہ راست مخاطب ہوا اس بات پر اصرار کرتے ہوئے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار نہیں۔ تاہم اس نے معافی یا رحم کی درخواست نہیں کی نہ ہی اپنے جرم کی کوئی وضاحت پیش کی۔
پنجابی پنڈا دلجیت دوسانج سلمان خان کا فین، تفصیلات فکرو فن میں۔
اور جدو جٹ پگ دے پے چڑھ کے گھروں نکلدا نا تا کڑیاں پتہ کی کہندیاں؟
کی کہندیاں؟
ہائے وے تیرے تے مر گئی وے منڈیا امبر سریا،
میبلین نال جڑی لدی اکھ نی پہنچ دی نہ نگاہ او دی میرے تک نی۔
معروف پنجابی گلوکار اور فلم اڑتا پنجاب کا اداکار دلجیت دوسانج، جس کے بے شمار پرستار ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سلمان خان کے فین ہیں۔ دلجیت، جنہوں نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی اپنے فن کو آزمایا ہے، ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ سلمان خان کے بہت بڑے پرستار ہیں۔ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق دلجیت دوسانج نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب انہیں پتا چلا کہ سن 2011 میں سلمان خان پنجاب میں اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں تو انہیں ان سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں کئی لوگوں سے ملاقات کا اور تصویر بنوانے کا کہا اور آخر کار وہ سلمان سے ملنے اور ان کے ساتھ تصویر بنوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اخبار کے مطابق दिलजीत ने मिलन लूथर की फिल्म बादशाहों में काम करने से माजरत की वजह बताते हुए कहा है कि मैं समझता हूं कि इस फिल्म के साथ मैं इंसाफ नहीं कर सकता था। ये फिल्म 1975 और 77 के पस मंजर में बनाई गई है, जब भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की थी।
सूट पोण हटगी तू पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे सूट पोण हटगी तू पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे किवें कच मोती तेरा सुच्चा हो गया नी इत्थे जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
ए फाइव स्टार अपना?
यस सर।
सामान कितने का हुआ अंदर?
हां जी
कांच का सामान
2.5 लाख का।
2.5 लाख और 2 लाख 4 लाख और रोकी ना आ जाओ भाई।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले एक और सरगर्म कारकुन इस्लामाबाद से लापता हो गए हैं। हाल ही दिनों में इस नौयत का ये 5वां वाकया है। इससे पहले सोशल मीडिया पर फाल एक प्रोफेसर और शायर समेत 4 सरगर्म कारकुन गायब हो चुके हैं। अकलियतों के हकूक के लिए काम करने वाले समीर अब्बास अपनी गुमशुदगी के वक्त इस्लामाबाद के दौरे पर थे। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
एक हफ्ते के दौरान 4 मुख्तलिफ समाजी कारकुनों की अचानक गुमशुदगी का मामला अभी हल नहीं हो पाया था कि मंगल को देर गए एक और समाजी कारकुन के इस्लामाबाद से लापता होने की खबर ने पहले से बरहम इंसानी हकूक की तंजीमों को मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। सिविल प्रोग्रेसिव अलायंस पाकिस्तान नामी गैर सरकारी तंजीम के सरबरा समर अब्बास के बारे में बताया गया कि गुज़श्ता हफ्ते से उनका अपने घर वालों से कोई राबता नहीं हुआ और उनका मोबाइल फोन भी मुसलसल बंद है। कराची से ताल्लुक रखने वाले 40 साल समर अब्बास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारोबार से भी मुंसलिक हैं और इसी सिलसिले में वो इस्लामाबाद आए हुए थे। उनके अहले खाना को शुबा है कि वो भी कबल अजीं अचानक लापता होने वाले 4 समाजी कारकुनों की तरह लापता हो गए हैं। समर अब्बास खासतौर पर मुल्क में अकलियतों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं। इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन डॉक्टर मेहदी हसन ने बुध को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में समर अब्बास की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए संजीदा इकदाम ना किए तो ये मुआशरा उनके बकौल जंगल बन जाएगा।
देखिए बात ये है कि लोगों की हिफाजत करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, खाली कोई नजरियात कुछ भी हो उनके। बहरहाल जो राइट टू लिव है, राइट टू लाइफ है, वो तो सबका बेसिक राइट है ना, ह्यूमन राइट्स है। इस तरह तो फिर जंगल बन जाएगा अगर हर कोई ताकतवर जो है वो अपने से कमजोर पे या जो महरूम तबके हैं उन पे जुल्म करने लगेगा तो फिर तो बहुत मसला टेढ़ा हो जाएगा।
गुज़श्ता हफ्ते ही इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 4 समाजी कारकुनान लापता हो गए थे, जिनमें फातिमा जिना यूनिवर्सिटी से वाबस्ता उस्ताद और शायर सलमान हैदर भी शामिल हैं। सलमान हैदर के बारे में पुलिस की अब तक की तहकीकात के बारे में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक उन्हें इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों पर सवार 5 अफराद जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। इन गुमशुदगियों के खिलाफ मंगल को इस्लामाबाद और लाहौर में सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक की तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। डॉक्टर मेहदी हसन कहते हैं कि तफ्तीश करने वालों को ऐसे अनासिर पर भी नजर रखनी चाहिए जो अस्करियत पसंदी के हामी और ताकत के इस्तेमाल की धमकियां देते हैं।
इंटेलिजेंस सर्विसेज का काम है कि वो इस अंदाज से भी सोचें कि जो राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, खास तौर पे जो मिलिटेंसी में बिलीव करती है और ऐलानियां कहती है कि वो ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उन पे भी नजर रखनी चाहिए और उनके तहकीकात में उनको शामिल करना चाहिए।
वफाकी वज़ीरे दाखला चौधरी निसार अली खान ने एक रोज कबल ही ऐवान बाला को आगाह किया था कि हुकूमत 4 गुमशुदा समाजी कारकुनों की बाजियाबी के लिए मौसर कोशिशें कर रही है और उनके बकौल इस जिम्न में तफ्तीशकार दुरुस्त सम्त में पेशरफ्त कर रहे हैं। ताहम समर अब्बास के बारे में ताहाल हुकूमत या पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, اسلام آباد.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دسمبر سن 2014 میں دہشت گردوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین نے فوجی عدالتوں کی میعاد میں توسیع کی اپیل کی ہے. اس حملے میں 140 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے جن میں زیادہ تر بچے تھے, جس کے بعد دہشت گردوں کے خلاف ضرب عزم شروع ہوا اور فوجی عدالتیں قائم ہوئیں جن کی مدت حال ہی میں ختم ہوئی ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں 2 سال قبل دہشت گرد حملے میں موت کا شکار ہونے والے بچوں کے والدین نے حکومت سے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا مطالبہ کرتی ہوئی متنبع کیا ہے کہ بصورت دیگر وہ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے. 16 دسمبر 2014 کو ہونے والے اس حملے میں 130 سے زائد بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد نہ صرف ملک سے دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قومی لائعمل وضع کیا گیا, بلکہ دہشت گردی کے مقدمات کی جلد سماعت کے لیے آئین میں ترمیم کر کے فوجی عدالتیں بھی قائم کی گئی تھی. ان عدالتوں کی 2 سالہ مدت گزشتہ ہفتے ختم ہو گئی تھی اور تاحال ان کی توسیع کے بارے میں حکومت سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے, اور اس کا کہنا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ اتفاق رائے سے ہی کیا جائے گا. بدھ کو اے پی ایس حملے کے متاثرہ بچوں کے والدین نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جب تک اس حملے کے اصل ذمہ داروں کو سزائیں نہیں مل جاتی وہ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اسکول حملے میں مرنے والے بچے اسفند خان کی والدہ نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں کا قیام ان کے بچوں پر ہونے والے حملے کے بعد میں عمل میں آیا تھا, اور ان عدالتوں سے ان کی بقول دہشت گردوں کو ملنے والی سزاؤں نے ملک میں قیام امن کے لیے بڑا کردار ادا کیا.
ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے یہ ملٹری کورٹ رہیں, تاکہ اگر کسی کو ڈر رہے, کسی کو خوف رہے سزا کا, جب تک سزا اور جزا کا قصہ نہیں ہوتا انصاف نہیں ہو سکتا.
اسکول پر حملہ کرنے والوں کی سیکورٹی کی کاروائیوں میں مارے گئے تھے, جبکہ اس حملے کے 5 سہولت کاروں کو فوجی عدالتوں سے موت کی سزا سنائی گئی تھی. تاہم اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سرکردہ کمانڈر تاحال قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے ہیں. اسفان خان کی والدہ کا کہنا تھا کہ اگر حکومت فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع نہیں کرتی تو یہ اے پی ایس اور باچا خان یونیورسٹی حملوں میں مرنے والوں کے خون کو بلانے کے مترادف ہوگا. ان کے بقول اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ ان کی منظوری تک پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے. بعض غیر جانبدار مبصرین بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ چونکہ ملک میں سول عدالتوں میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے مؤثر اقدام اور اصلاحات موجود نہیں ہیں, لہذا فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
صوبہ سندھ کے گورنر ریٹائرڈ جسٹس سعید الزماں صدیقی کراچی میں بدھ کی شام انتقال کر گئے. اس بارے میں سعود ظفر کی ایک رپورٹ.
گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے. جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی کی عمر 79 سال تھی. وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. انہیں سینے میں تکلیف اور سانس لینے میں دشواری تھی. گورنر سندھ کا چارج سنبھالنے کے بعد سے وہ مسلسل ہسپتال میں زیر علاج رہے اور صرف 2 دن گورنر ہاؤس میں حاضری دی. جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی 5 نومبر 1990 سے 21 مئی 1992 تک چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات رہے, جبکہ 1 جولائی 1999 سے 26 جنوری 2000 تک انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فرائض منصبی سر انجام دیے. جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا, اور 2008 کے صدارتی انتخاب میں مسلم لیگ نون نے انہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے مقابلے پر امیدوار بھی نامزد کیا تھا. حکومت سندھ نے گورنر سندھ کے انتقال پر صوبے میں 1 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی کی نماز جنازہ 13 جنوری کو بعد نماز جمعہ پولو گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی.
گورنر سندھ کے انتقال پر سابق سفیر جمیل احمد خان کہتے ہیں,
سعید الزمان صدیقی صاحب ہمارے چیف جسٹس اور ایک نہایت ہی ہونہار اور نہایت ہی کول کام کمپوزڈ اور دانا آدمی اپنے فیلڈ میں جنہوں نے ہمیشہ اپنا لوہا منوایا اور اپنی سادگی کے ساتھ لوہا منوایا اور اسی لیے انہیں حکومت وقت نے اس منصب کے لیے ان کا انتخاب بھی کیا. یہ اگر ان کی صحت اور ان کی زندگی ان کا ساتھ دیتی تو یقیناً سندھ کے لیے ایک بہت خوش آئین بات تھی کہ ایسے فیئر اور ایسے کمپوز کول اور دانا اور خاص طور پہ لیگل بیک گراؤنڈ کے شخصیت کا انتخاب اور کیا اور اسے سندھ میں اگر کام کرنے کا موقع ملتا اور اگر وہ حیات ہوتے تو شاید سندھ کو اس کا فائدہ ہو سکتا تھا.
اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کو قائم مقام گورنر سندھ مقرر کر دیا گیا ہے. آغا سراج دورانی نئے گورنر سندھ کے حلف اٹھانے تک اس عہدے کے فرائض سر انجام دیں گے. سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کے خلاف جس جنگ کا اعلان کیا تھا وہ امریکی خارجہ پالیسی کی اول ترجیح ہوگی. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مسعود فاریوار کی رپورٹ نیلوفر مغل کی زبانی.
ایک دوسرا دہشت گرد حملہ اور اس مرتبہ برلن میں منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک فوری ٹویٹ. مذہبی خطرات کے بارے میں ٹرمپ کا رویہ ہمیشہ سے جارحانہ نہیں رہا، لیکن انتخابی مہم کے دوران ان کے دلیر پن میں اضافہ دیکھنے میں آیا جب دہشت گرد حملوں سے امریکی ووٹرز تناؤ کا شکار ہو گئے. دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ٹرمپ نے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر امریکہ میں داخلے کی عارضی پابندی کی بھی تجویز کی. انہوں نے داعش کے خلاف بمباری کی مہم میں اضافہ تجویز کیا اور مشرق وسطی کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ روس اور ممکنہ طور پر شامی حکومت کے ساتھ تعلقات پر زور دیا. ٹرمپ نے اگست میں ایک اہم خطاب کے دوران اپنی دہشت گرد مخالف حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا.
Our new approach, which must be shared by both parties in America, by our allies overseas, and by our friends in the Middle East.
ہماری نئی سوچ جس میں امریکہ کی دونوں جماعتوں، بیرون ملک ہماری اتحادیوں اور مشرق وسطی میں ہمارے دوستوں کو ضرور شامل ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اسلامی انتہا پسندی کو پھیلنے سے روکا جائے. واشنگٹن میں بائی پارٹیسان پالیسی سینٹر کے بلیس میتسل کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے نظریے پر زور والی سوچ ہی انہیں صدر براک اوباما سے منفرد کرتی ہے.
I think by seeing the threat as an ideological one, President Trump will see that the problem not just is stopping attacks but stopping the spread of the
میرے خیال میں اس خطرے کو ایک نظریے کے طور پر دیکھنے کا مطلب ہے کہ صدر ٹرمپ اس مسئلے کو نہ صرف حملے روکنے کے طور پر دیکھیں گے بلکہ نظریے کو پھیلنے سے روکیں گے اور مزید ممکنہ انتہا پسندی کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے. مسٹر اوباما کے دہشت گردی اور اسلام کے درمیان تعلق کو تسلیم نہ کرنے کے خلاف ناقدین نے ٹرمپ کی اس کوشش کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن انہوں نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے 1.7 بلین مسلمانوں کو ایک نظر سے نہ دیکھا جائے. سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن نے گزشتہ ماہ جیمز ٹاؤن فاؤنڈیشن میں خطاب کیا.
A lot of it's about Islam. And I quickly add, it's not about all of Islam, and for God's sake, it's not about all Muslims.
حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ بہت کچھ اسلام سے متعلق ہے، لیکن میں یہاں پر اضافہ کرتا چلوں کہ یہ سب اسلام سے متعلق نہیں، اور خدا کے لیے یہ سب مسلمانوں سے متعلق بھی نہیں ہے. ٹرمپ کے مشیر اسلام اور اسلامی دہشت گردی کے درمیان فرق کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس بڑھتے ہوئے خطرے کے لیے مزید اعصابی حکمت عملی درکار ہے. ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے خارجہ پالیسی کے ڈائریکٹر جیمز کارافانو ٹرمپ کی منتقلی کی ٹیم کی مشاورت کرتے ہیں.
So by any objective measure, global terrorism is worse today than it was when President Obama took office.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی خارجی پیمائش کے تحت عالمی دہشت گردی صدر براک اوباما کے دور کے برعکس آج بدترین سطح پر ہے، لہٰذا کوئی بھی معقول شخص یہ کیوں خیال کرے گا کہ ہماری انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی 20 جنوری کو بھی ویسے ہی رہے گی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا. یہ تھے جیمز کارافانو کے الفاظ. ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف ہو، لیکن سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر ہیڈن کا کہنا ہے کہ ایک چیز تبدیل نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسے میں جب دنیا 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے 45ویں صدر کے طور پر حلف اٹھاتا دیکھ رہی ہوگی، کئی ملکوں کی دلچسپی چین میں ہوگی۔ امریکہ اور چین کے درمیان سالانہ اوسطاً $600 بلین کی باہمی تجارت ہوتی ہے، جس میں سے $466 بلین مالیت کی چینی مصنوعات امریکہ کے اندر فروخت ہوتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ باہمی تجارت میں عدم توازن کم کرنے کے لیے اقدامات تجویز کر چکے ہیں۔ تاہم بعض افراد کو خدشہ ہے کہ ان اقدامات سے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مل آرسیگا کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
بین الاقوامی تجارت کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور صدارتی امیدوار اس طرح کے دو ٹوک خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ہم تجارت پر بڑے بہتر دو طرفہ معاہدے کرنے جا رہی ہیں، اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے انداز میں کریں گے۔ چین کے ساتھ تجارتی خسارے میں کمی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر ٹیرف بڑھانے کی تجویز دے رکھی ہے، اور تجارتی پالیسی چلانے کے لیے چین کے ایک ناقد کی تقرری کی ہے۔ لیکن ولیم گیلسٹن، جو بروکنز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر تشکیک رکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصور ایسے ہے جیسے یہ کوئی ایک رویا راستہ ہو۔ ہم چین کو دھمکی نہیں دے سکتے اور چین ہم کو دھمکی نہیں دے سکتا۔ میرے خیال میں یہ بہت سیدھی سی بات ہے۔ مسٹر گیلسٹن کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نئی پابندیاں عائد کرتا ہے تو اس پر چین کا رد عمل بھی آ سکتا ہے، لیکن چین کے عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ تصادم دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہیوئی ٹیان کے امریکہ کے لیے چین کے سفیر ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان کوئی بھی تجارتی جنگ دونوں معیشتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی، اور اس سے عالمی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ جسٹن ارکوارڈز اسٹیون 7 انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جس قدر چین کی ضرورت ہے، اتنی ہی ضرورت چین کو امریکہ کی ہے۔
He needs the Chinese. After all, they're the second largest holder of American debt.
ان کے الفاظ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چینیوں کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ امریکہ کو سب سے زیادہ قرضہ دینے والا دوسرا ملک ہے۔ اسی طرح چینیوں کو بھی امریکیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ان کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار ہیں۔ انہیں اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ تجارتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اور ایشیا پیسیفک کو نظر انداز کرنے سے ملازمتیں واپس نہیں آئیں گی۔ اس سے زیادہ امکان یہ ہے کہ امریکی معیشت کو نقصان پہنچے، اور دوسری جانب مضبوط اور نمو پذیر دونوں طرح کی معیشتوں کو بھی نقصان پہنچے۔ لیکن چارٹ براؤن، جو ورلڈ بینک کے سابق ماہر اقتصادیات ہیں، کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گفتگو غالباً معاشی مذاکرات میں ایک چال ہے، نہ کہ اپنے تجارتی شراکت دار کے ساتھ مخاصمت۔
It certainly seems to be that way in terms of rhetoric, but that may also partially be, you know, his style.
ان کا مزید کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات نہیں بلکہ اقدامات چین کے ساتھ معاشی تعلقات کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وزیر خارجہ کے لیے نامزد ریس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ روس امریکہ کے لیے خطرہ ہے، اور اس کی حالیہ سرگرمیوں نے امریکی مفادات کو نظر انداز کیا ہے۔ سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سامنے بدھ کے روز اپنی تصدیق کے لیے سماعت میں اپنے بیان میں ٹیلرسن نے کہا کہ روس کو یوکرین پر چڑھائی جیسے اقدامات پر مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے۔ سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سامنے بدھ کے روز انہوں نے کہا کہ یوکرین پر چڑھائی جیسے اقدامات پر روس کو مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے۔ 64 سالہ ٹیلرسن نے ایکسون موبیل سے استعفی دے دیا ہے۔ ان کے روس کے سے تیل کی بڑے پیمانے پر خرید و فروخت سینٹ سے ان کی منظوری کے لیے پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت کا روس نے انکار کیا ہے، اور اسے باہمی تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
روس نے امریکی انٹیلیجنس کے ان دعووں کو مسترد کیا ہے کہ اس نے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے، اور ترجمان نے کہا کہ ان کے ملک پر امریکی تعزیرات عائد کرنے کا مجوزہ منصوبہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید نقصان پہنچانے کی ایک کوشش ہے. دمیتری پیسکوف نے کہا کہ یہ تحریک مذاکرات بند کرنے کی ایک اور کوشش ہے. ترجمان نے کہا کہ روس کے خلاف الزامات بے بنیاد اور بچگانا ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ وہ ڈیٹا کیا ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے اس طرح کے الزامات لگائے ہیں. ہم ابھی بھی ماسکو کی کسی بھی طرح کی مداخلت کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں کہ روسی عہدیدار یا ادارے کسی بھی ہیکر حملوں میں ملوث ہو سکتے ہیں. ہم ان الزامات کی وجہ سے شدید پریشان ہیں. رائٹرز کی اطلاع کے مطابق سینیٹرز جان میکین، بین کارڈن اور رابرٹ مینینڈیز روس پر جامع پابندیاں عائد کرنے کے ایک بل کی تیاری کر رہے ہیں. امریکی انٹیلیجنس اداروں نے جمعے کے روز کہا تھا کہ انہیں بھرپور اعتماد ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک مہم کا حکم دیا تھا جس کا مقصد امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی مہم کو کمزور کرنا تھا. پیسکوف کا کہنا ہے کہ روس ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹر سے ہزاروں کی تعداد میں ای میلز ہیک کرنے کا ذمہ دار ہے اور دستاویز لیک کرنے والے گروپ وکی لیکس کے ذریعے جاری کیے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکا، واشنگٹن.
ترک حکام نے استنبول کے ایک نائٹ کلب میں سال نو کے موقع پر حملے کے سلسلے میں کئی درجن افراد کو پکڑا ہے جن کا تعلق وسطی ایشیا سے ہے. اس حملے میں 39 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ترک حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے عبدالقار ماشا ریپوف نامی ایک ازبک شخص کو حملے کے سرغنہ کے طور پر شناخت کیا ہے. وہ ابھی تک مفرور ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے ایک بڑی مہم جاری ہے. داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. ترک حکومت کا خیال ہے کہ وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والی مختلف قومیتوں کے لوگوں کا ایک بڑا گروپ اس حملے میں ملوث تھا. ترک میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 40 سے زیادہ مشتبہ افراد میں سے جنہیں پکڑا گیا ہے نصف درجن کا تعلق وسطی ایشیائی ملکوں سے ہے. ترک اخبار حریت کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماشا ریپوف 15 دسمبر کو وسطی ایشیائی ملک کونیا کے صوبے اناتولیا سے حملوں کی نیت سے آیا تھا. اخبار کے مطابق تازہ ترین معلومات میں بتایا گیا ہے کہ کونیا میں داعش کے گروپ نے جو ازبک افراد پر مشتمل تھا ماشی روف کو آمد رفت کی سہولت مہیا کی تھی. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے منگل کو کہا ہے کہ امریکی فوج شمالی کوریا کے تجرباتی طور پر فائر کیے جانے والے ایسے البراعظمی میزائل کو ممکنہ طور پر مار گرائے گی جو امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ نہیں ہے. پینٹاگون میں اپنی آخری نیوز بریفنگ میں ایش کارٹر نے نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے یہ بیان دیا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بین الاقوامی سطح پر مذہبی آزادی کے امور کے لیے امریکہ کے گشتی سفیر ڈیوڈ سیپرسٹائن کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں مذہبی برادریوں کے درمیان بین المذہبی تعاون نفرت، تشدد اور بے انصافی کے خلاف ایک بڑی قوت ہے. یہ بات خاص کر ان ملکوں پر صادق آتی ہے جو فرقہ وارانہ تشدد کا شکار ہیں. مثال کے طور پر کینیا میں جہاں اسلام پسند عسکریت پسندوں نے جن کے بارے میں شبہ تھا کہ ان کا تعلق الشباب سے ہے دسمبر سن 2015 میں ایک بس پر حملہ کیا اور کہا کہ مسلمان اور عیسائی الگ الگ ہو جائیں، لیکن بس کے ڈرائیور کا کہنا تھا کہ بس میں سوار مسلمانوں نے اپنے عیسائی ہم سفروں سے الگ ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے عسکریت پسندوں سے کہا کہ وہ سبوں کو مار دیں یا انہیں اسی طرح چھوڑ دیں. مسلح افراد نے حیرت انگیز طور پر ایسا ہی کیا. تاہم ایک شخص سالے فارے عیسائیوں کو بچاتے ہوئے زخمی ہو گیا اور بعد میں چل بسا. اس کے بھائی راشد نے ذرائع ابلاغ سے بعد میں کہا کہ اسے امید ہے کہ سالے کی مثال کینیا کے لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے گی کہ وہ ایک برادری کے طور پر زندگی گزاریں اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیں. اسرائیل میں بین المذہبی تعلیم کے ذریعے امن کی تعمیر کی مثالیں موجود ہیں. جہاں جیفا میں طیبہ تھا یا پورے اسرائیل کے شہروں میں 6 ہینڈ ان ہینڈ اسکول یہودی، مسلمان، دروز اور عیسائی طالب علموں کو ایسی ہی تعلیم دے رہے ہیں۔ ترکی میں استنبول کی مختصر یونانی قدامت پسند برادری کے ارکان پڑوسی ملک یونان سے آئے ہوئے افراد اور دوسرے عقیدے کے لوگوں نے ایک عیسائی تہوار سے متعلق اجتماع میں شرکت کی، جس کی قیادت یونانی قدامت پسند کلیسا کے سربراہ بارتھولومیو اول کر رہے تھے، جو استنبول میں قائم دنیا کے قدامت پسند مسیحیوں کے روحانی پیشوا ہیں۔ ترکی کے تیسرے سب سے بڑے شہر ازمیر میں بھی ایک مسیحی تقریب ہوئی۔ 1922 میں یونانیوں اور ترکی کے درمیان جنگ کے خاتمے کے بعد، جس کے نتیجے میں یونان اور ترکی کے درمیان آبادی کا تبادلہ ہوا تھا، سرکاری طور پر حضرت عیسیٰ کے ظہور کی یاد میں منعقد کی جانے والی یہ پہلی تقریب تھی۔ اگرچہ ازمیر میں یونانی قونصل خانے نے سن 2006 میں ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ ترکی کی حکومت نے نہ صرف اس کی منظوری دی بلکہ اس کے اہتمام میں بھی مدد دی۔ ازمیر کی قدامت پسند برادری کی سیکرٹری ٹینا ساموگلو نے یونان کے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے اور ہم مقامی حکام اور کلیسا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایسا ممکن بنایا۔ ہم نہ صرف اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی بلکہ ان لوگوں کی بھی جن کے عقیدے ہم سے بالکل مختلف ہیں وکالت کرتے ہیں، تو اس سے ایک طاقت حاصل ہوتی ہے۔ سفیر سیبسٹائن نے کہا کہ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب یہودی عیسائیوں کی وکالت کریں، جنہیں اپنے عقیدے کی بنیاد پر جبر کا سامنا ہے، جب عیسائی بدھوں کے لیے وکالت کریں، جب ہندو مسلمانوں کے لیے وکالت کریں، جب مسلمان ملحدوں کی مدد کریں۔ جب ہم اس بات کا احساس کر لیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو اپنے عقیدے کی پیروی کی آزادی حاصل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب گویا اس سے محروم ہو چکے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ڈائبٹیز یا ذیابیطس کا مرض، جسے عرف عام میں شوگر بھی کہا جاتا ہے، بہت عام ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں طبی تحقیق بھی بہت وسیع ہو چکی ہے۔ عام طور پر اس مرض میں مبتلا لوگوں سے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے خون میں شوگر کی سطح بہت کم رکھیں اور اس کے لیے اپنی خوراک میں پرہیز کے ساتھ ساتھ ادویات کا بھی پابندی سے استعمال کریں۔ لیکن ایک نئی رپورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا بلڈ شوگر کی سطح پر کنٹرول مریضوں کے لیے خطرات کو کم کر سکتا ہے، جبکہ طبی تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا لوگوں کے جلد اس دنیا سے چلے جانے یا طویل عرصے تک صحت کی مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن نے اپنی رپورٹ میں ریلف ڈینین کا ذکر کیا ہے، جو 30 برس سے زیادہ عرصے سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں۔ وہ ہر وقت ایک انسولین پمپ پہنے رہتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ اپنی بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
When I became diabetic, it was a very confusing moment in my life.
پہلی مرتبہ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے ذیابیطس کا مرض ہو گیا ہے، تو میری زندگی کا یہ بڑا پریشان کن لمحہ تھا۔ میری عمر صرف 30 برس تھی اور یہ مرض اچانک ہی لاحق ہو گیا تھا۔ 1980 کے عشرے کے وسط میں ڈینین ایک مطالعے میں شریک ہوئے جو 7 سال تک جاری رہا۔ ڈینین سمیت مریضوں کی نصف تعداد سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول رکھیں، جبکہ باقی نصف لوگوں کو اس میں تھوڑی چھوٹ دے دی گئی۔ میسیچوسٹس جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر ڈیوڈ نیتھن اور دیگر مریضوں نے 1993 میں ختم ہونے والی اس تحقیق پر 99% عمل کیا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا خون میں شوگر کی سطح پر انتہائی کنٹرول ذیابیطس سے پیدا ہونے والی ان پیچیدگیوں کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جن میں بینائی جانا، گردے خراب ہو جانا، اعصابی نقصان اور دل کے امراض وغیرہ شامل ہیں۔
ڈاکٹر
نیتھن کہتے ہیں، بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے ان پیچیدگیوں میں 60-70% تک کمی ہوئی۔ محققین یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا بلڈ شوگر پر سخت کنٹرول سے مریض کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے یا نہیں. ڈاکٹر نیتھن کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض پوری شدت سے اس پر عمل کرنے کے باعث نہ صرف بہتر ہو گئے بلکہ اس بات کا امکان بھی بڑھ گیا کہ وہ معمول کے مطابق زندگی بسر کریں گے.
And it turns out that although the entire group is doing quite well, including those who were originally,
چنانچہ یہ نتیجہ نکلا کہ اگرچہ پورا گروپ بہتر محسوس کر رہا تھا جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ابتدا میں عام دوائیں استعمال کی، تاہم جنہوں نے سخت کنٹرول رکھا ان میں موت کی شرح.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گی بہجت جیلانی. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہوں گے زبیر الطیب. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.